مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالة ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 5 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کا آج 8واں روزہ ہے، نماز عصر کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے گا، اچھی نیت ہوں گی جتنی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام امیمہ طوالیہ ہے، میں ابو دھابی سے بات کر رہی ہوں۔ پیارا میرے اہل سنت، جب ہم کسی کا اسٹیشنری باکس یا کلر وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ سب ہمارے پاس بھی ہو، ہم یہ سب کیسے حاصل کریں؟ جزاک اللہ خیرا۔
اسٹیشنری کی دکان پر سے حاصل کیا جا سکتا ہے، عرب امارات میں بھی وہ اسٹیشنری کی دکانیں تو ہوتی ہیں نا، قرطاس لکھا ہوتا ہے اس پہ، تو وہاں سے قرطاس سیاہ، تو وہاں سے مل سکتے ہیں یہ سب چیزیں۔ ضرورت ہو تو حاصل کی جائے، ضرورت نہ ہو تو پھر امی ابو کو ضد کر کے پریشان نہ کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خواتین کو جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے طور پر الگ الگ پڑھیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد ظہیر ہے، میں بالاکوٹ ایری سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب بندہ مسجد کے لیے آتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو وہ اس کو ثواب ملتا ہے، تو کیا ہم پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں تو یہاں پہ تو مسجد کو آنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر ہم یہاں پہاڑی علاقے سے مسجد کی طرف آتے ہیں تو کیا ثواب اتنا ہی ملے گا یا دگنا ملے گا؟
اگر نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چلیں گے تو یقیناً قدم قدم پر ثواب ملے گا، اور اگر پہاڑی علاقوں سے تکلیف اٹھا کر مسجد کے لیے جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ حدیث پاک ہے، کہ افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں زحمت زیادہ ہو، تکلیف زیادہ ہو. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کے قریبی گھر کی فضیلت مسجد سے دور گھر پر ایسی ہے جیسے غازی کی فضیلت گھر میں بیٹھے رہنے والے پر. فیض القدیر شرح جامع صغیر میں ہے. یہاں گھر سے مراد اس گھر کے رہنے والے ہیں. اس حدیث پاک میں مسجد کے قریب رہائش رکھنے کی فضیلت کا بیان ہے تاکہ جماعت کے لیے آنے جانے میں سہولت ہو. فتح الباری میں علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، گھر کا مسجد سے قریب ہونا دور ہونے سے افضل ہے، لیکن دور والے گھر سے مسجد کے لیے چل کر آنا افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سر میرا بیٹا 9 سال کا روزے رکھ رہا ہے ماشاءاللہ، تو منہ میں نا انگوٹھا ڈال لیتا ہے.
اگر کوئی غذا اس میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گھل کر حلق کے نیچے پہنچے، تب تو انگوٹھا چوسنے سے روزہ تو نہیں جائے گا. البتہ بچے کی عادت نکالنی چاہیے. اکثر بچے انگوٹھے انگلیاں چوستے رہتے ہیں، ناخن کاٹتے رہتے ہیں، ماں باپ اس کی پرواہ شاید نہیں کرتے، ورنہ یہ عادت بنے نہیں بچوں کی. ذرا بچہ ہو یا بڑا، ہاتھ میں میل کچیل تو لگتا رہتا ہے، ادھر ہاتھ لگایا ادھر لگایا، ادھر کھجایا، ناک میں انگلی ڈالی، کان میں انگلی ڈالی، پھر منہ میں، تو یہ جراثیم جو ہیں یہ پیٹ میں جائیں گے تو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس لیے انگوٹھے اور انگلیاں چوسنے سے بچوں کو روکنا چاہیے، اور خاص کر ناخن جو کاٹتے رہتے ہیں بچے، ناخن میں بھی میل ہوتا ہے. اور ناخن کاٹنے کے لیے بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ دانت سے ناخن کاٹنے سے برس یعنی سفید داغ جو ہوتے ہیں نا بدن پر، کوڑ بولتے ہیں اس کو، اس کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے. اور یہ بڑے ہو کر بھی ان کی عادت نہیں جاتی، یعنی ایسی عادت پکی ہو جاتی ہے کہ بار بار بولنے سے بھی بازوں کی نہیں جاتی، تجربہ ہے نہیں جاتی. زیادہ سے زیادہ کیا، جیسے میں نے کسی کو ٹوکا منع کیا تو مجھے دیکھ کر اس کو یاد آئے گا، ورنہ مزے سے لگا ہوا ہے، اور یہاں بھی لگے ہوئے ہوں گے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، یہ ناخن شاہ جو ہے یہ ناخن کاٹنے میں مصروف رہیں گے. تو یہ بالکل اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد
رقیب
الرحمن عطاری ہے، ودراسات المدینہ غربی نجار فتح پور سبیالہ کشمیر سے، کہ میری عمر 6 سال ہے، میں کیڑی والا روزہ رکھتا ہوں، میں بڑو والا روزہ کب اور کیسے رکھوں؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں.
9 سال کا مدنی منا روزے رکھ رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا وہاں ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی اصطلاح ہو کہ تھوڑا بہت کھاتے پیتے رہیں، چڑیا تھوڑا کھاتی ہے نا، تو بچوں کا روزہ تھوڑا کھانا، تو یہ روزہ نہیں ہوتا ہے. بچوں کو بھوکا نہ مارے، جو پیٹ بھر کے بیچاروں کو کھانے دے. اور اگر یہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر غور کر لیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر بڑوں والا ہی روزہ رکھوائیں اس کو، تو ہی روزہ ہوگا، ورنہ روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نابالغ کو بھی نیکی کا ثواب ملتا ہے. تو چڑیوں والا روزہ جو ہے نا یہ من گھڑت ہے، ایک دانہ بھی اگر یہ نگل لے گا روزہ یاد ہوتے ہوئے تو اس کا بےچارے کا روزہ ٹوٹ جائے گا.
پاپا اگر مشک کے لیے اس طرح کیا جائے کہ سحری کروا دی اور آپ دوپہر کو کھا لینا، تو دوپہر کو کھا لیا پھر کچھ نہیں کھایا پھر شام کو کھایا، تو اس کو روزے کا نام نہ دیا جائے، تو مشق کے طور پہ کبھی دوپہر پھر تھوڑا سا آگے 3 بجے پھر جب وہ مطلب طاقت آ جائے اس میں، اب پورا روزہ اس کو نیت کروا کر ہوا جائے.
بات وہی ہے کہ روزہ کہہ کر اس کو رکھوائیں گے، مشکل یہ روزہ کہیں گے تو یہ روزہ نہیں ہے. اگر بچے وہ کہیں گے کہ ہم تم کو روزہ سکھا رہے، پتہ نہیں اس کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ مجھے فاقے کیوں کروا رہے ہیں، مجھے بھوکا کیوں رکھتے ہیں. تو بچے کا ایسا کہ بچہ اگر روزہ رکھ بھی لے اور واقعی روزہ پورا بڑوں والا رکھ لے تب بھی اگر وہ بھوک پیاس لگتی ہے اور کھانا پانی مانگتا ہے تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کھلا دے. لیکن اب کر دے گیا ان کو سلاتے ہیں, چلو سونے میں بھی سمجھے گمانے نکلتے تو کھانے نہیں دیتے بےچارے کو, اور اگر کھانے دیں گے تو گجرے کون ڈالے گا نوٹوں کے, گفٹ باکس کون دے گا, اخبار میں فوٹو کیسے آئے گا. تو اب یہ کہ وہ روزہ اللہ کے لیے ہو ایسا لگ نہیں رہا. بچوں کے روزے بس وہ ایسے ہی دھوم دھڑک کے ہوتے ہیں, اس میں وہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, یہ رسمی ہوتا ہے. وہ بچوں کو بےچاروں کو بھوکا رکھتے ہیں. اب جس بچے کو روزہ رکھنے کی نیت کا شعور نہیں ہے, اس کو جو روزہ کہاں رکھا تھا فریج میں رکھا ہے, یہ روزہ کہاں رکھے گا بےچارا؟ کبھی بولے گا پیٹ میں رکھا ہے, کبھی بولے گا امی کے پاس رکھا ہے روزہ. تو عبادت کی نیت تو شرط ہوتی ہے نا, تو روزے کی نیت شرط ہے. تو ایسا سمجھدار بچہ جس کو پتا ہوگا یہ روزہ ہے اور روزہ یوں رکھا جاتا ہے اور یوں اس کی نیت ہوتی ہے اور دل میں بھی یوں ہو کہ روزہ ہی ہے. اب ایسا نا سمجھ بچہ 3 سال کا 4 سال کا جس کو بےچارے کو بولنے کی سدھ نہیں ہے, اس کو رکھواتے روزہ, روزہ نہیں رکھواتے بےچارے کو بھوکا مارتے, ایسا نہ کیا کرے. جب تک یہ سمجھدار نہ ہو نا کہ یہ روزہ اس کو بولتے ہیں جب تک روزہ نہ رکھوائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زینت کرے, اس پر ایک سوال آیا تھا کہ اب جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ پھر کیا کرے؟
اس کے لیے زینت کی اجازت ہوتی ہے کہ عورتوں کو سنوار کے رکھا جائے تاکہ رشتے آئیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو بھی بناؤ سنگار جو بھی ہوگا وہ چار دیواری میں محارم کے سامنے, جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے بناؤ سنگار نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم,
ماشاء اللہ عدی کشمیر ہے بابا,
ماشاء اللہ دو تھان ضلع پونچھ کشمیر غزنوی کا بھی نا, تعداد بھی اچھی جمع کر لیتے ہیں لوگ, ماشاء اللہ. اللہم زد فزد ثم زد.
آمین. اب سوال کچھ اس طرح کا ہے, وضو اور غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟
وضو کے 4 فرض ہیں, غسل کے 3 فرض ہیں. اور وضو کے واجبات کتنے یہ اسلامی بھائی بتائیں گے, وضو میں کتنے واجب ہیں؟ تعداد ہی بتا دیں.
یہ فوراً ماشاء اللہ یہ اعتکاف کی بہاریں نظر آئیں گی. آپ نے جیسے پوچھا کئی ہاتھ فوراً اٹھ گئے, یعنی ان کو اتنا کانفیڈینس دیا.
جیسے ابھی واجبات کی تعداد بتا ہی دیں گے, جو غلط جواب دے مدنی تربیت گاہ پہ بٹھا لینا ہے اس کو 12 ماہ کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا.
جواب درست ہے, ماشاء اللہ مرحبا.
ہمارے ان اسلائی بھائی کو انشاءاللہ امیر اہل سنت کی 10 خط شدہ جو ہے وہ کتاب یہ تحفے میں پیش کی جائے گی.
وہ ہمارے یہاں بھی ایک مدنی منع نے عمر رضا نے بھی بتا دیا تھا درست جواب, ماشاء اللہ. مگر انہوں نے مائک پہ نہیں بتایا, انعام نہیں دیا جائے گا
ان کو, انشاءاللہ عیدی دے دیں گے
انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
چاہیے ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ خون والے تھوک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, مطلب یہ کہ خون تھوک پر غالب آ جائے؟
خون منہ سے نکلنے سے روزہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے کہ جبکہ چلو تھوک پر غالب تو آ گیا, لیکن یہ کہ حلق سے نیچے اترے تب روزہ ٹوٹے گا, ہے نا. خون غالب آ گیا یا برابر ہے لیکن حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر خون کم ہے, یعنی تھوک پیلا پیلا ہے, خون کی مقدار کم ہے اور اب یہ اترا حلق سے نیچے, تو ٹیسٹ محسوس ہوگا نا خون کا اترتے ہوئے حلق میں, تب روزہ ٹوٹے گا. صرف نکلنے سے ٹوٹے گا نہیں. بعض لوگ سمجھتے زخم ہو جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, زخم ہونے سے روزہ نہیں, پورا ہاتھ کاٹ دیا تب بھی روزہ نہیں اٹھے گا. آپریشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ ہاتھ پاؤں کا آپریشن کیا، میدے میں کوئی چیز جائے گی تب روزہ ٹوٹے گا، ایسا آپریشن ہوا. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی نے سوال کیا تھا کہ کسی کو کنفیوژن تھی کہ اگر روزے میں میں مسواک کرتا ہوں تو مسواک کرنے سے جو مسواک کی ایک اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے اور ریشے نکلتے ہیں، تو ریشے اور ذائقے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے جب سے رمضان مبارک میں نے روزے رکھے میں نے مسواک کا استعمال روزے میں نہیں کیا. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
یہ فیضان رمضان جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، فیضان سنت جلد اول کا ایک باب بھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 226 پر ہے. اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے وقت روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب، یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے. روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے. مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کریں یا بعد، کسی وقت بھی مکروہ نہیں. اگر مسواک چبانے میں ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے. اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک کا ریشہ یا کوئی جز یعنی کوئی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا یعنی ٹوٹ جائے گا.
اسی طرح یہ پوچھ رہے ہیں، ایک اور سوال ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا روزے کے دوران ٹوتھ برش یا منجن کر سکتے ہیں؟
ٹوتھ برش اگر اس پہ کوئی چیز لگی بھی نہیں ہے، اس میں وہ رات والا بھی وہ پیسٹ کا ٹیسٹ نہیں ہے، بالکل جیسے نیو ہے یا بالکل یعنی کہ وہ خوشبو اڑا ہوا ہے، تو وہ تو دانتوں میں پھیرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. البتہ منجن کے ذرات حلق سے نیچے اتریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. منجن لگانا یا پیسٹ یا منجن یہ نہ لگایا جائے روزے میں، کہ اگر اس کے ذرات اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو منجن نہ لگایا جائے روزے میں، نہ ٹوتھ پیسٹ لگائی جائے.
عورت کھلے آسمان کے نیچے چار دیواری میں با پردہ یا گیلری میں با پردہ نماز پڑھ سکتی ہے؟
اگر شرعی پردے کے ساتھ پڑھ رہی ہے تب تو ظاہر ہے کہ کوئی حرج تو ہے نہیں. جب ضرورتاً شرعی پردے کے ساتھ باہر بھی نکلنے کی اجازت ہے، بہتر اس کی نماز یہ ہے کہ وہ اندر کی کوٹھڑی میں ہو.
جی، حج فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ نیز جس مسلمان پر حج فرض ہے اور وہ تاخیر کر کے کہ آئندہ زوجہ اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، ایسے کے لیے کیا حکم ہے؟
اب دیکھو نا، یہ فرائض اور شرائط، ابھی وضو اور غسل کی تفصیلات، تو یہ ساری اتنی دیر میں ہوتا نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا. اس کے لیے مطالعہ کیا جائے کہ کیا کیا شرائط ہیں. یہ شرائط تو چھوٹی کتابوں میں بھی نہیں ملے گی، رفیق الحرمین میں بھی نہیں ملے گی آپ کو. شرائط ملیں گی بہار شریعت میں.
جی،
بہار شریعت جلد اول حصہ چھٹا، اس کا نام ہی کتاب الحج ہے. ہے وہ، تو اس میں شرائط بھی موجود ہے، دیگر اہم مسائل بھی موجود ہیں، اس میں دیکھ لیجیے.
ٹھیک ہے. اب جس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں بیوی بچوں کے ساتھ جاؤں گا اور وہ نہیں جاتا حج پر، ایسوں کا آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اب اگر اس پر حج فرض ہو گیا تو اس کو فوراً حج کرنا چاہیے. حدیث پاک میں حج فرض جلدی ادا کرو کہ کیا معلوم کیا پیش آئے. ایک اور روایت میں جس کا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرے، بہرحال بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے. اور بیوی بچوں کے انتظار کہ ان کے لیے بھی پیسے آ جائیں، یہ انتظار جو ہے یہ وجہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے، بلکہ ماں باپ نے حج نہیں کیا اور اس پر بیٹے پر فرض ہو گیا تو اس کو کرنا ہوگا، چاہے ماں باپ منع کریں تب بھی جانا ہوگا. یہ عوام میں مشہور ہے کہ جب تک ماں باپ نے حج نہیں کیا وہ بیٹا حج نہیں کر سکتا، یہ غلط مشورہ ہے، حج کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
عصر کا وقت کب تک ہے؟ کیا سورج غروب ہوتے وقت عصر پڑھ سکتے ہیں؟
اگر اس دن کی عصر نہیں پڑھی تو پڑھنا تو ہوگا، لیکن اتنی تاخیر کر دینا کہ قرص آفتاب زرد پڑ جائے، یعنی یہ سورج کا جو گولا ہے نا پلیٹ نما، اس کو قرص بولتے ہیں، تو یہ گولا جو ہے یہ زرد ہو جائے، پیلا پڑ جائے، اور اس میں بآسانی آنکھیں ٹھہر جائیں. 20 منٹ پہلے، مطلب غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے پڑھ لینا چاہیے، ورنہ اتنی تاخیر کہ وہ قرص آفتاب زرد ہو گیا. بلا عذر شرعی، جس کی یعنی اجازت نہ دی ہو شریعت نے، ایسا عذر یعنی بلا عذر اتنی تاخیر کرنا، اتنا لیٹ کرنا، یہ حرام ہے. مگر عصر پڑھنی ہوگی، ایک غروب آفتاب یعنی سورج ڈوب گیا پھر تو بالکل ہی قضا ہو گئی نا. اگر عذر سے تاخیر ہوئی تھی تب تو گناہگار بھی نہیں ہے، ورنہ گناہگار ہے. وہ سورج ڈوبنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے پڑھا دو، جس کا میں نے ابھی بتایا، لیکن پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ کیا 20 منٹ پہلے اگر اثر نہیں پڑی اور وہ اس پوزیشن ہو گئی تو کیا اثر قضا ہو گئی؟
قضا نہیں ہوئی،
اثر اگر تاخیر بھی ہو گئی ہے
قضا نہیں ہوئی، ادا ہے.
ہم نے پڑھنی کب ہے؟ آخری، بالکل جیسے کہ اثر قضا نہیں ہونی چاہیے، وہ آخری لمحہ کون سا ہے؟
تکبیر تحریمہ شروع کی اور سورج ڈوب گیا، تب بھی ادا ہے نا. تکبیر تحریمہ کہی، کہتے ہی وہ سورج ڈوب گیا، وقت تو چلا گیا عصر کا، لیکن کیونکہ وقت کے اندر اندر اس نے عصر شروع کر دی تو نماز اس کی قضا نہیں ہوئی، ادا ہوئی. لیکن دیکھو ہر نماز میں ایسا نہیں ہے، جمعے میں ایسا نہیں ہے، عید میں نہیں ہے، فجر میں نہیں ہے. فجر کے فرضوں کا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اگر سورج نکل آیا، ایک کرن چمک گئی اس کی، تو نماز نہ ہوئی، اب دوبارہ قضا پڑھنی ہوگی اس کو. اسی طرح جمعہ اور عیدین میں بھی، عید کی نمازوں میں، جمعہ کی نماز میں اگر وقت کے اندر سلام پھر گیا تب تو ہو گئی، اگر سلام سے پہلے وقت چلا گیا تو نماز نہ ہوئی.
عشاء کا بھی ارشاد فرماتے ہیں،
عشاء میں اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی وقت کے اندر اور صبح صادق ہو گئی نماز کے دوران، تو ادا ہے، قضا نہیں ہے.
مغرب،
مغرب میں بھی ادا ہے، قضا نہیں ہے،
وقت کے اندر اندر ہو گیا. جو بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے اگرچہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے چند مسائل بیان فرمائے، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے ایک گھڑی دیکھ کر جیسے عشاء 12 بج گئے، 1 بج گیا تو لگتا ہے عشاء قضا ہو گئے، مغرب تو جیسے کہ 20-25 منٹ ہو گئے تو مغرب قضا ہو گئی.
آئیے سمجھتے ہیں لوگ تو بےچارے،
اس لیے میں نے چاہا کہ یہ عوام تک.
ہاں مگر یہ کہ دیکھو مغرب میں اتنی تاخیر بلا عذر کرنا،
جی
اتنا لیٹ کرنا کہ بکثرت ستارے آسمان پر ظاہر ہو جائیں، ستارے گتھنا اس کو بولتے ہیں، بہت سارے ستارے قریب قریب نظر آنے لگے، تو اتنی تاخیر بلا عذر مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہگار ہوگا ایسا کرے گا تو، مگر نماز ادا ہے. یہ 20-25 منٹ کے بعد تو نہیں دیکھا کبھی کہ اتنے تارے ہے نا ظاہر ہو جاتے ہوں، باب المدینہ میں تو نہیں ہوتے اتنے ظاہر، اور دنیا میں کہیں ہوتے ہوں تو پتہ نہیں ہے. تو اس نے تاروں کا لکھا کہ ستارے گتھ جائیں، اتنی تاخیر نہیں کرنی. ہر حق والا ستارے تو دیکھ سکتا ہے، اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کسی آنکھ والوں سے پوچھ سکتا ہے کہ اتنی تاخیر ہوئی تو نہیں ہے، بھلے اس کو مسئلہ نہ پتا ہو جس کو دیکھنے کا بول رہا ہے، یہ تو بول رہا کہ ستارے کتنے نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں یا اکا دکا ہے؟ تو بولے اکا دکا ہے، تو ابھی رات کا وقت نہیں آیا. بولے بہت سارے قریب قریب نظر آ رہے ہیں، تو مگر تیری بھی وقت ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دیکھیے صرف پوچھنے سے گزارا ہوگا نہیں آپ کا جب تک مطالعہ نہیں فرمائیں گے. مطالعے میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، بہت سارے جزئیات ہوتے ہیں، اس کے سائیڈ کے مسائل ہوتے ہیں، ضمنی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ مطالعے میں پتہ چلیں گے. تو اس لیے مہربانی کر کے نماز کے تعلق سے نماز کے احکام جو کہ مکتبۃ المدینہ نے کتاب چھاپی ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اس میں وضو کے مسائل، غسل کا طریقہ، جمعے کی نماز کا، عید کا، روزمرہ پانچ نمازوں کا طریقہ، اور اس کے ضمن میں بہت سارے، اس سلسلے میں بہت سارے سینکڑوں ہزاروں مسائل اس میں موجود ہیں، ان کو پڑھیے. نماز جنازہ کا طریقہ بھی اس میں، نماز کے احکام، تو اس کو حاصل کریں. مزید تفصیلات بھی معلوم کرنی چاہیے تو اس کے لیے بہار شریعت مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے اور اس کو پڑھیے. المدینہ لائبریری بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہے، اس میں آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی، اس میں بھی اس طرح کی نمازوں کی اور یہ ساری کتابیں جو مکتبۃ المدینہ چھاپتا ہے، غالباً یہ ساری کتابیں اس میں مل جاتی ہوں گی. تو اس کو پڑھیے، مطالعہ کیجئے، بغیر مطالعے کے نہیں آئے گا. ایک سوال آپ نے کیا، ہم نے ایک مسئلہ اگر بتا بھی دیا تو اس کے ضمن میں وہ جو 20-30 مسائل ہیں اس کا کیا کریں گے؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد سہیل اتاری جامعۃ المدینہ تاجپور شریف سے عرض کر رہا ہوں. مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی عطر لگانے کے بعد وضو کرے اور وضو میں کلی کرنے میں اس عطر کا اثر زبان میں ظاہر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبان پر ظاہر ہونے سے تو نہیں ٹوٹے گا، حلق پر ظاہر ہوا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اتری اتنا لگائیں کہ وہ منہ میں نہ چلا جائے. تیل کی طرح اتر ملا نہیں جاتا، تیل تو ڈالتے ہیں نا، اتر لگاتے ہلکا ہلکا لگائیں. بات ہوگا کہ وہ تیز بہت ہوتا ہے اتر، تو معمولی بھی لگائیں گے تو وہ پانی میں ہو سکتا ہے خوشبو آ جائے، تو اس لیے وہ وضو کرنے کے بعد لگایا جائے. مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں جمال قادری اتاری علی پور چٹھا سے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف انگلی کھڑی کر کے شہادت کی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول پڑھنے کا حکم ہے، تو اگر اوپر چھت ہو تو پھر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے آسمان ضروری ہے اوپر ہونا؟
دونوں روایتیں ہیں کہ آسمان کی طرف نظر کر کے پڑھنے کی بھی فضیلت ہے اور بغیر دیکھے مطلقاً پڑھنے کی بھی حدیث ہے. دو حدیث ہیں دونوں. اوپر دیکھنے سے کیسے ہوگا، پھر نابینا کا کیا بنے گا؟ اس کو تو آسمان دکھتا ہی نہیں بےچارے کو. اچھا پھر یہ کہ اوپر دیکھنا ہو تو آسمان کے لیے اوپر دیکھنا نہیں پڑتا، جب میدان میں ہو تو آسمان سامنے نظر آتا ہے، یوں ڈھال کی طرح ہے نا. حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو. یہ نماز کے احکام میں وضو کا طریقہ صفحہ نمبر 12 پر لکھا ہو. یہ حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اچھا اب آسمان والی اس میں اگرچہ نہیں ہے لیکن آسمان والی روایت تو ہے. بہرحال ہے کہ بغیر آسمان والی پر بھی تو عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کی ہم کو شراب پتا نہیں ہے, اب اٹکل سے بتا نہیں سکتے, اپنی سوچ سے قیاس سے, قیاس ہمارا نہیں, قیاس امام اعظم ابو حنیفہ کا چلے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام
علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
My name is Fizan Jameel and I am a student of HIFS in Madrasatul Madina, Bradford, UK. My question is, if another student from my class tells me to take care of his belongings, example, book, pen, notebook, am I allowed to use them without his permission?
کسی نے میرے پاس امانت رکھوائی, مثلا قلم یا کاغذ یا قلم یا کاپی, تو کیا میں اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ سوال کیا انہوں نے. تو اس میں یہ کہ امانت کو تو استعمال نہیں کر سکتے, اور اگر وہ نابالغ ہے جس نے آپ کو دیا ہے تو اس کی اجازت سے بھی استعمال نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حماد رضا, مقبوط موزمبیک سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی.
ایک مصرع, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اولا یعنی بہتر, اعلیٰ عمدہ, یعنی یوں کہ جتنے بھی بہتر ہیں ان سب میں بہتر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, اور جتنے بھی مخلوق میں اعلیٰ یعنی عمدہ, گڈ, بیٹر, بیسٹ, جتنے بھی اچھے سے اچھے ہیں ان سب میں عمدہ اعلیٰ یہ ہمارا نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ذیشان علی ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ میرے کام میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں, کیا یہ دعا ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ یا اللہ تو میرے کام میں برکت عطا فرما؟
کر تو سکتا ہے, برکت کی دعا میں یہ نیت نہ ہو کہ بیماریاں پھیلیں, تھوڑی سی آمدنی میں بھی برکت ہو سکتی ہے, تھوڑی غذا میں پیٹ بھر سکتا ہے, چھوٹے مکان میں قناعت کی نعمت مل جائے تو دل خوش رہ سکتا ہے, سادہ سواری سادہ لباس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی سے روزی میں برکت مانگنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ مانگنی چاہیے, کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام وارث علی عطاری, میں انکلیشور ہند سے عرض کر رہا ہوں. باپا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب تراویح کی نماز ہوتی ہے تو اس وقت کچھ اسلامی بھائی فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں, یعنی دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بہت گرمی لگ رہی ہے اس وجہ سے ہم بیچ میں جگہ چھوڑتے ہیں, تو کیا اس طرح جگہ چھوڑ کر تراویح کی نماز پڑھنا درست ہے؟ برائے کرم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں.
خالی سائڈوں پر تو گرمی نہیں لگتی, گرمی تو ذرا چاروں طرف سے لگتی ہے, تو ویسے دوسری سمتوں سے تو کھلا ہوتا ہے بندہ, تو یہ نہیں مطلب دلیل مناسب نہیں ہے. اور بیچ میں گیپ رکھنا یہ گناہ ہے, صف پوری کرنا یہ واجب ہے, اور اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ منڈے سے منڈا چھل رہا ہو, منڈے سے منڈا چھل رہا ہو کہ مانا یہ کہ کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو, شولڈر سے شولڈر جو ہے وہ رگڑ کھا رہا ہو, جمع ہوا ہو, یار ہلنا تو نہیں ہے خالی, یعنی کہ اس طرح کے وہ آگے پیچھے تو رگڑ کھائے. ہمارے یہاں بھی گھر صف تو پوری تین نمازی ہو نا صرف پہلی صف میں, وہ کچھ نمازی نہ امام ہو, تین نمازی صف ان کی بھی پوری ہونا وہ تو مشکل ہے. خدا جانے کیا مطلب, میں نے بہت اس پہ غور کیا, ہمارے یہاں تو گنتی کے ہوتے نا اوپر, صف سیدھی نہیں ہوتی, آگے پیچھے کھڑے ہوتے, خواہ عوام ہو خواہ خواص ہو, خدا جانے کیا ہے, کوئی نہ کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو ہے صف سیدھی کرنا واجب ہے, سیدھی نہ کرنا گناہ ہے. اگر گیپ رہ بھی گیا تو دوران نماز بھی کھسک کر پورا کرنا ہوگا, سرک جائے. اب یہاں حالت یہ ہے کہ اگر اپنے یوں کندھے سے کندھا رگڑانے جائیں گے نا ملانے, تو وہ دوسرا اور پیچھے ہٹ جائے گا. مسائل پتہ نہیں ہے کیا کریں, سیکھتے نہیں ہیں, مطالعہ نہیں کرتے, مطالعہ کرتے ہیں تو حافظہ کمزور ہے, عمل کا جذبہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ گیپ رکھنا, صف کی دو آدمیوں کے بیچ میں گیپ ہونا یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد زیاد اتاری, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا یہ سوال ہے, اکثر لوگ سوشل میڈیا پر کوئی پوز رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کوئی کافر ہی ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا, تو اس طریقے سے کہنا کیسا؟ پیارے باپا جان میری اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی.
یہ مطلب میں نے تو کبھی اس طرح کا سنا نہیں ہے, پہلی بار سنا, تو یہ تو یعنی کہ عجیب و غریب, اس سے کوئی کافر تھوڑی ہو جائے گا کسی کے کہنے سے کہ جو کافر ہے وہ آگے شیئر نہیں کرے گا. اب تو ایسا تو شیئر کرنا ہی نہیں چاہیے, تو بہت جہالت کی بات ہے اور بہت بری بات ہے. یعنی یہ اس طرح کے ان کی ہرس ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ اس کو آگے بڑھائیں, تو ایسوں کو سزا یہ دی جائے کہ ایسوں کا شیئر نہ کہا جائے, اور ان کو آگے بھیجا جائے پیغام کہ ہم نے تمہارا اس جملے کی وجہ سے آگے شیئر نہیں کیا, ورنہ ہم شیئر کر دیتے اگر نیت ہو تو, تاکہ اس کو جھٹکا لگے کہ میرے اس جملے سے فائدہ نہیں, مجھے ہی نقصان ہو رہا ہے, یا کوئی سمجھدار آدمی تو سمجھائے کہ یہ جملہ مطلب وہ درست نہیں ہے. پھر ایک نقصان ان کا یہ ہوگا کہ جو غیر مسلم ہوگا وہ تو اس میں انٹرسٹ لے گا ہی نہیں نا, کہ میں مسلمان تھوڑی ہوں پھر میں آگے کروں, تو مسلمانوں کے لیے, تو اگر غیر مسلم بھی آپ کا کوئی مفید سوشل میڈیا میں جو پیغام ہے وہ اگر آگے بھیجتا ہے تو اس میں آپ کا فائدہ تو ہے نا, اگر وہ دینی طور پر مفید ہے, اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے اچھا ہے, یا کوئی درست حدیث پاک ہے درست, اگر آگے جاتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم پڑھ کے چوٹ کھا جائے. تو بہرحال یہ کہ نقصان اس طرح جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے, یا اس طرح کرتے ہیں اتنے کو بھیجیں گے تو یہ ثواب, اتنوں کو اگر فارورڈ نہیں کریں گے تو یہ نقصان, یہ بھی غلط ہوتے ہیں, ایسوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
بعض لوگ رمضان المبارک میں فرض ہونے کے باوجود ایک روز چھوڑ کر ایک روز روزہ رکھتے ہیں, ایک دن چھوڑ کر ایک دن, ان کے لیے کیا حکم ہے؟
جتنے روزے اس نے ترک کیے گناہگار ہوا, جہنم کا حقدار ہوا, اور یہ اس کو قضا کرنے فرض ہے, آئندہ اس سے بچے پورے روزے رکھے.
میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ احادیث مبارکہ میں افطاری کے لیے کھجور اور پانی کا کہا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نمک کا حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔
کھانے سے اول آخر نمک مستحب ہے، افطار میں صراحتن کہیں پڑا نہیں ہے، سنا میں نے بھی بہت پہلے سے۔ اگر یہ اتنا ہی اہم ہوتا تو کوئی حدیث کسی کتاب میں لکھی ہوتی، بہار شریعت میں لکھی ہوتی، فتح رضویہ شریف میں بھی میرے کو پتا نہیں ہے، نظر سے گزرا نہیں ہے۔ کھجور کی حدیث تو ملتی ہے، تو اسی لیے جو حدیثوں میں آیا اسی پر عمل کرنا انسب۔ اگر کوئی نمک سے افطار کرتا ہے تو افطار تو ہو جائے گا اس کا، لیکن اس کو سنت وغیرہ نہ سمجھے جب تک کوئی دلیل نہ ہو۔ اچھا، عوام میں رائج بھی نہیں ہے، ورنہ مسجدوں میں نمک کے تھال رکھے جاتے ہیں، اب مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد میں کبھی دیکھا نہیں کہ لوگ تھال میں نمک ڈالتے ہوں مٹھی بھر کے، ورنہ لوگ نمک بھی ڈالنا شروع کریں گے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کا ثبوت ابھی تک اپنے پاس تو نہیں ہے، اللہ بہتر جانے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، یہ سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں باب المدینہ کراچی کے ایک مقامی بینک میں اکاؤنٹنٹ آفیسر ہوں، مجھے شروع سے لمبے ناخن رکھنے کا شوق ہے، کیا لمبے ناخن رکھ کر روزے رکھ سکتی ہوں اور نماز پڑھ سکتی ہوں؟ روزہ نماز مکرو تو نہیں ہوگا؟
جب نماز اور روزے کا جذبہ ہے الحمدللہ، تو ناخن بھی جو حکم شریعت کے مطابق رکھنے کی اجازت ہے وہ رکھ لیا جائے۔ ناخن 40 دن سے زیادہ بڑھانا یہ گناہ ہے، تو اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی، اور روزے کی حالت میں گناہ کرنا یہ روزے کی نورانیت اس سے جاتی رہتی ہے، تو اس لیے لمبے ناخن نہ رکھے جائیں۔ لمبے ناخن پر شیطان بیٹھتا ہے، اور شیطان کو بٹھا کر رکھنا یہ بھی عقل مند کا کام نہیں ہے، تو اس سے بھی توبہ کر لیجیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، مدنی صحرا میں کافی عاشقان رمضان جمع ہو گئے ہیں، مرحبا۔ امام کم ہے آپ کے یہاں؟ اماموں کی تعداد بڑھائیں، مدنی قافلوں کی تعداد بڑھائیں، مدنی کاموں کی تعداد بڑھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام جہانگیر احمد تاری ہے، میں سلطنت عمان کے شہر شناس میں رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس یہاں کی بھی گاڑی ہے اور پاکستان میں بھی گاڑی ہے، اور پاکستان میں زمین کا ایک پلاٹ بھی ہے، تو برائے میرے پاس یہ بتائیں جو پاکستان میں گاڑی اور پلاٹ ہے اس پہ زکات واجب ہوگی؟
گاڑی اگر استعمال کی ہے تو اس پر زکات واجب نہیں ہوگی، اگر وہ بیچنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ اس کو بیچیں گے، یعنی مال تجارت ہے ان کا، تو اس پر ہوگی۔ اسی طرح جو زمین کی ہے اگر وہ بھی اسی نیت سے لی ہے کہ اس کو فروخت کریں گے تو اس کے اوپر زکات ہوگی، نے بیچنے کے لیے لی ہے تو زکات ہوگی، ورنہ اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام بشیر اتاری ہے، میں سلطنت عمان شناس سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، حضرت صاحب روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، پھر تراوی پڑھتے ہیں، رات کے تراوی کے بعد تھکن کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، اس کے لیے حضرت صاحب کچھ ایسے عوامل بتائیں جن کے کرنے سے ہم کو راحت اور سکون محسوس ہو۔
روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراوی پڑھتے ہیں، تراوی کے بعد تھکن لگتی ہے، تو آپ کی ایج جو ہے اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں، شوگر ٹیسٹ کروا لیں. شوگر کا مریض جو ہوگا اس کو تھکن کافی محسوس ہوگی. اس میں یہ کہ پانی بعض لوگ کثرت سے نہیں پیتے، تھوڑا پانی پیتے ہیں تو پھر وہ نڈال ہو جاتے ہیں، تو پانی پئیں. اور اگر بی پی ہائی نہیں ہے تو اس کی کیلشیم کی بعض مطلب دوائیں آتی ہیں، تو اس طرح کی دوائیں استعمال کریں جس میں نمکیات ہوتے ہیں. نمک کے پانی بھی آتے ہیں بازار میں، تو اس طرح کی چیزیں اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تھکن دور ہو جائے گی. اگر شوگر ہے تو پھر شوگر کا علاج کریں. اب شوگر بھی ہے اور دو دو آم بھی کھانے ہیں اور تھکن کا علاج بھی چاہیے تو میں کہاں سے لاؤں؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جان میں صدام لغاری بدین سے بات کر رہا ہوں. روزے میں اگر بتی جلائی جائے یا نہیں یہ جواب دیجئے ہم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزے میں اگربتی جلانا تو جائز ہے، البتہ اگربتی کو قریب سے ناک سے یعنی کہ دھواں کھینچیں گے نا تو روزہ ٹوٹے گا، اور ویسے اگربتی دور جل رہی ہے اور دھواں پھیلا ہوا ناک میں جا رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام انیس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران موبائل بج رہا ہو تو جیب میں سے نکال کر آف کر دینا چاہیے؟
جیب سے نکال کر آف کریں گے تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو جیب سے نکال کر اگر آف کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر ایسی ترکیب میں موبائل جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اور اوپر کی جیب میں اور یوں انگوٹھا بڑھا کر اس کا بٹن دبا کر اس کو خاموش کر دیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اس حکمت عملی سے جس کو عمل قلیل کہتے ہیں اس کو بند کرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جائے گی. عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ اس نماز میں ایسا فعل کرنا کہ جو دیکھنے والا یہ سمجھے یا یہ گمان کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. ایسا فعل کرے گا، ایسا کام کرے گا نماز کے دوران تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی. یہ عمل کثیر ہے، یہ عمل کثیر، ٹھیک، تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی. اب اگر نماز والے نے نماز کی اصلاح کے لیے یہ فعل کیا تھا تو اگر یہ عمل کثیر تھا لیکن اب نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی. مثال کے طور پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا تہبند گر گیا، ستر کھل گیا، فوراً اس نے وہ اٹھایا اور اس کو سیٹ کر لیا، باندھ لیا، تو اس صورت میں اگرچہ یہ عمل کثیر ہے لیکن چونکہ نماز کی اصلاح کے لیے اس نے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشدی، محمد شاہ رخ عطاری بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی، پیر میں نیچے ایڈی پر چوٹ آئی ہو اور ڈاکٹر نے منع فرمایا بھائی پانی مت لگنے دینا، کیا وضو ایک پیر سے دھونے سے کیا وضو ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کہ ماہر ڈاکٹر غیر فاسق، یعنی جو علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو، یا گناہ نہ کرتا ہو، نیک آدمی ہو، نمازی ہو، پوری داڑھی ہو، یعنی کہ فاسق نہ ہو اور ماہر ڈاکٹر ہو، تو وہ اگر کہے یا خود اپنا تجربہ ہے کہ جب زخم پر پانی لگے گا تو زخم خراب ہو جائے گا، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا درد بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں زخم، وہ دوسرا پاؤں جو ہے نا، اس میں جتنا زخم ہے اس جگہ کو، اس کے علاوہ جو سوکھا ہے، جو غیر ان زخم ایڑی میں نا آپ کے، تو باقی حصہ تو دھونا پڑے گا اس احتیاط کے ساتھ کہ پانی زخم تک نہ پہنچے، کہ ایسے موقع پر ظاہر پٹی بندی ہوتی ہے، تو پٹی میں کچھ زخمی حصہ نہیں ہوتا، صاف حصہ بھی لپٹ میں آ جاتا ہے تو پرواہ نہیں، تو اب اس میں یہ ہے کہ اتنا حصہ دھوئے۔ اچھا، اب اگر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے کہ پٹی کھول کر خود ویسے باندھ لے گا اور پانی کا ہاتھ لگانے سے زخم کو نقصان نہیں ہوگا، تب تو پٹی کھول کر زخم کو مسا کرے اور وہ باقی حصے پر بھی جہاں جہاں ممکن ہے پانی بہائے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے یا پانی نقصان تو نہیں کرتا مگر ویسی پٹی اب خود باندھ نہیں سکے گا، تو اب پٹی پر پانی کا گیلا ہاتھ، بھیگا ہاتھ جو ہے، پانی والا ہاتھ، وہ اس کو ہر طرف پھیرے، ایک ایک پٹی کے ذرے پر وہ ہاتھ، بھیگا ہاتھ پھیر جائے، جس کو مسحا کہتے ہیں۔ تو مسحا اس کو کہتے ہیں کہ جہاں مسحا کرنا ہے وہاں پانی کی تری پہنچے، تو ایک ایک حصے پر وہ گیلا ہاتھ پھیر دے تو یہ مسحا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا تھکاوٹ کی وجہ سے 8 تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟
تراویح ہیں 20، اور تھکاوٹ ہے تو تھوڑا آرام کر لے، ویسے بھی آدھی رات کے بعد تراویح پڑھنا افضل ہے۔
یا غصبہ،
میں ہوں خاک، لیکن جماعت سے ہمارے یہاں جو پڑھی جاتی ہے اسی میں پڑھ لے، میں نے ویسے ہی افضل بتایا، تھکن ہے ٹھیک ہے، تھکن کا علاج بستر پہ ہے موجود، بستر کو نواز دیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، دو دو رکعت کر کے پڑھیں، چار چار رکعت کر کے، ویسے بھی ترویح تو مستحب ہے کہ چار رکعت جتنا ریسٹ کر لے، تو یوں ساری رات پڑھی ہے، اب دوستوں کے پاس جا کے گپے مارنے ہیں، ہوٹلوں میں جا کر وقت برباد کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے تراویح کی تو معافی نہیں دی جائے گی نا، تو تھوڑی 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 کر کے پڑھ لیں، تو وہ 8 بھی پڑھیں اور ساتھ میں 12 ملا بھی لیں، پوری 20 کر لیں۔ سہولت والے انداز جو ہے نا اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنے چاہیے، علماء کو پوچھ لینے چاہیے، اور وہ علماء ہوں جو عاشقان رسول علماء سے پوچھ لیا جائے، مفتی ہوں جو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔